الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. وقال تعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. وقال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال تعالى: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. صدق الله العظيم.
جو آیات میں نے تلاوت کی ہیں اس کے بارے میں تو کچھ بات میں عرض کروں گا. پہلے دو باتیں عرض کروں گا. اچھا, اس سے پہلے یہ کہ بھائی کوئی مووی نہ بنائے, توجہ سے بیان کو سنیں. جو میری گزارشات ہیں اس کو سنیں, مووی نہ بنائے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. ایک بات تو یہ عرض کرنی ہے کہ ابھی نظمیں بھی پڑھی گئیں, مولانا کا بیان بھی ہوا, تو یہ جو دینی مدارس ہیں اور علم کے مراکز ہیں بھائی, ان کی قدر کیجیے. ہمارے اکابر میں سے ہیں حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ تعالی, شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی, شیخ العرب والعجم. ان کا ایک ملفوظ آپ کو سناتا ہوں. فرمایا, جو ماں باپ اپنے بچے کو ناظرہ قرآن پڑھوا دیں, صرف ناظرہ قرآن, حافظ نہیں بنایا, عالم نہیں بنایا, ناظرہ قرآن ہی پڑھوا دیا, فرمایا اس بچے کا خاتمہ کفر پر نہیں ہوگا, وہ بچہ کافر ہو کر نہیں مرے گا, ایمان کی حالت میں مرے گا. یہ ادنا فائدہ ہے ان مدارس کا. اور قلندر ہر سے گویا سیدھا گویا, قلندر جو بات کہتا ہے وہ دیکھ کر کہتا ہے, ایسے نہیں بولتا. اس لیے ان کی قدر کیجیے. ایک ملفوظ تو آپ نے سن لیا, دوسرا ملفوظ سنیے. حکیم الامت مولانا اشرف علی شاہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ, وہ فرماتے ہیں, نظام عالم کا صحیح طور پر چلنا ان مدارس پر موقوف ہے. پوری دنیا کے نظام صحیح چلے یہ موقوف ہے ان مدارس پر. کیوں؟ اس کی تشریح بھی فرماتے ہیں. نظام عالم کا درست طور پر چلنا اس بات پر موقوف ہے کہ وہ اللہ کے حکم اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق, جس کو ہم دین کہتے ہیں, اس کے مطابق چلے. اور دین کا سیکھنا اس پر موقوف ہے کہ جہاں دین سکھایا جاتا ہے وہ مراکز قائم کیے جائیں اور وہ مراکز دینی مدارس. لہذا پورے نظام عالم کا درست طور پر چلنا ان مدارس پر موقوف ہے. اگر اللہ اقوام عالم کے لوگوں کو, چاہے وہ اہل کفر ہو یا اہل ایمان ہو, ان کو ہدایت دے دیں, سربراہان مملکت کو اگر ہدایت دے دیں, تو دین سیکھنے کے لیے کس کے پاس آئیں گے؟ کیوں بھائی, انہیں مدارس کا, انہیں علماء کا رخ تو کریں گے؟ بس سمجھ لیجیے, ان مدارس کی قدر کیجیے, ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو جنہوں نے آج یہ تکمیل کی ہے, اور کیا ہے شکریہ حافظوں کرتے رہو اس کا ادا, حفظ قرآن کے لیے اللہ نے تم کو چنا. یہ جو ابھی مولانا حسن صاحب نے اشار کر, یہ واقعی ان بچوں کی قدر کیجیے اور ارادہ کیجیے کہ ہم بھی اپنے بچوں کو فارغ کریں گے دین کے لیے, وقف کریں گے. نہ جانے ہمارے بچے کس بچے سے اللہ کیا کام لے گا. چھوٹے چھوٹے بچے گاؤں دیہات سے یہاں پر آئے پڑھنے کے لیے. نہ جانے میں یہی سوچ رہا تھا, میں نے مولانا حفیظ الرحمان صاحب سے پوچھا یہاں رہتے تھے رہائشی تھے, انہوں نے بتایا یہیں رہتے تھے. نہ جانے ان بچوں میں سے کس کون کیسا کیا نکلے, کہاں اللہ اس سے دین کا کام لے, کیا کارنامہ انجام دے. ان بچوں کو اس نظر سے دیکھے. ایک بات تو یہ ہوئی. دوسری بات, آج وہ مولانا محمد علی صدیقی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بہت یاد آئی. آج بس ان کی جگہ خالی خالی نظر آئی, تو ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھا. جس اخلاص کے ساتھ انہوں نے کام کیا ہے یہاں ختم نبوت, اس کی مثال کم ملتی ہے, بہت کم اس کی مثال ملتی ہے کہ اتنے اخلاص کے ساتھ انہوں نے کام کیا. اور عوام کیا اور علماء کیا, سب سے ان کی ایسی دوستی رہی, ایسا تعلق رہا کہ ایسے لوگ کم ملتے ہیں. اور بقول علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے, قرآن کی تعلیم دینا یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی لائی ہوئی کتاب کی حفاظت ہے. درس نظامی دین کی تعلیم یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی حفاظت ہے, اس کی اشاعت ہے. اسی طریقے سے دعوت و تبلیغ کی محنت یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کو پہنچانا ہے, اس کی اشاعت ہے. لیکن ختم نبوت کی جو محنت ہے یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی براہ راست آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کی حفاظت ہے. تو اس کی تشریح میں مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, اس کی تشریح میں, کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ختم نبوت کی محنت میں جو لوگ لگے ہوئے ہیں یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گویا ذاتی باڈی گارڈ ہیں. حضرت لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے تھے. حضرت علامہ انور شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی اس ملفوظ کی تشریح میں کہ گویا کہ وہ ختم نبوت کی محنت میں جو لوگ لگے ہوئے ہیں, ابھی مولانا کا بیان ہوا نا آپ کے سامنے, ان کا تعلق ختم نبوت سے ہی, تو یہ گویا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذاتی باڈی گارڈ ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو دین کی جتنی محنتیں ہو رہی ہیں اس میں مدارس بھی شامل ہیں, اس میں خانقاہیں بھی شامل ہیں, اور اس میں فرق باطلہ کی محنت بھی شامل ہے, ان کے خلاف جو محنت ہو رہی ہے, ان کی رد سیاست بھی شامل ہے. اللہ تعالیٰ ان سب محنتوں کی ہمیں قدردانی نصیب فرمائے. تو یہ آیتیں جو میں نے تلاوت کی ہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ. ایک شخص آتا تھا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس, اس کا نام تھا اخنف ابن شریح. یہ آیات اس کے بارے میں ہے کہ لوگوں میں سے بعض آدمی ایسا ہے کہ اس کی باتیں آپ کو بڑی پسند آئیں گی, عجیب معلوم ہوں گی دنیا کی زندگی میں, لیکن وہ آپ کا سخت ترین مخالف ہے. وہ یہ ظاہر کرتا تھا کہ میں مسلمان ہوں, مسلمان نہیں تھا, باتیں بڑی خوبصورت بنا کر کرتا تھا. وہ الگ الخصام, انتہائی آپ کا مخالف ہے.
وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ. اور جب وہ آپ کے پاس سے جاتا ہے تو زمین میں فساد کی کوشش کرتا ہے اور کھیتیوں کو اور جانوروں کو تباہ کرنے کی برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے. ایسا کیا بھی اس نے مسلمانوں کے کھیتی کو جانوروں کو نقصان پہنچایا. اور اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں فرماتا. وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ جب اسے یہ کہا جاتا ہے کہ تقوی اختیار کر, اخذته العزت بالاثم تو اس کے اندر جو کبر و نخوت ہے وہ اس کو اور گناہوں پر ابھار دیتی ہے اور گناہوں پر آمادہ کرتی ہے. فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ اس کے لیے جہنم ہی اس کا ٹھکانہ کافی ہے. وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے. جہنم کے بنانے والے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بہت برا ٹھکانہ ہے. یہ تو ہوا اس کا حال جو محبت سے خالی تھا, اور اب محبت والے کا حال بیان ہو رہا ہے. آگے آئے تھے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ واللہ رؤوف بالعباد. یہ اخنس ابن شریق کے بارے میں پہلے والی آیت ہے, اور یہ والی آیت امام حاکم رحمہ اللہ نے اپنی مستدرک میں صحیح سند کے ساتھ یہ روایت کیا ہے کہ یہ آیت ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد یہ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں. اور واقعہ ان کا یہ ہے کہ جب وہ مکہ مکرمہ سے چلے ہیں مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کے لیے, حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس جانے کے لیے روانہ ہوئے تو قریش کی ایک جماعت نے ان کو سامنے آ کر روک لیا. تو انہوں نے تیر نکالا اور فرمایا کہ تم سب جانتے ہو کہ میں تم سب میں سب سے زیادہ ماہر تیر انداز ہوں. ان کا تیر کا نشانہ بالکل صحیح جا کے لگتا تھا, تیر بہادر ہوتا تھا. لہذا جب تک میرے ترکش میں تیر باقی ہیں اس وقت تک میں تیر سے کام چلاؤں گا, پھر تلوار سے کام چلاؤں گا, اور پھر تم جو چاہو کرنا. ایک تو راستہ یہ ہے, دوسرا راستہ یہ ہے کہ مکہ میں فلاں فلاں جگہ پر میرا مال موجود ہے, گھر موجود ہے, جاؤ وہ لے لو, مجھے میرا راستہ چھوڑ دو, مجھے میرے محبوب کے پاس جانے دو مدینہ منورہ. انہوں نے سوچا کہ یہ تو بہت ماہر تیر انداز ہیں, جتنے بھی تیر ہیں اتنے آدمی مریں گے, تقریباً اتنے ہی آدمی مریں گے جتنے تیر ہیں, پھر تلوار سے کام چلے گا تو پتہ نہیں کتنے آدمی اور مریں گے. ہم کیوں بیوہ کرائیں اپنی بیویوں کو اور بچوں کو یتیم کرائیں. انہوں نے دوسرا آپشن دوسرا راستہ اختیار کیا, لہذا مال پر راضی ہو گئے اور ان کا راستہ چھوڑ دیا. یہ پہنچے ہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس تو روایات میں آتا ہے, مستدرک کی روایت ہے, حضور نے ان کو گلے لگایا اور دو مرتبہ یہ کلمات فرمائے, ربح البیع یا ابا یحیی, اے ابو یحیی, ان کی کنیت ہے حضرت صہیب کی, اے ابو یحیی تمہارا سودا بڑا فائدے کا ہے, تمہارا سودا بڑا فائدے کا ہے, بڑا فائدے کا سودا کیا تھا. ربح البیع یا ابا یحیی گلے لگا کے یہ الفاظ فرمائے. اس پر یہ آیت نازل ہوئی, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ لوگوں میں سے بعض ایسے بھی ہیں, ایسے عاشق ہیں اللہ کے جو اللہ کے لیے اپنی جان کا بھی سودا کر لیتے ہیں. وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ اللہ کے لیے کوئی قربانی دے اور اللہ اس کو نوازے نہیں, اس کو اجر نہ عطا فرمائے, اللہ بڑے مہربان ہیں اپنے بندوں پر. خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے اشعار یاد آ گئے, یاد میں تیری سب کو بھلا دوں کوئی نہ مجھ کو یاد رہے, تجھ پر سب گھر بار لٹا دوں خانہ دل آباد رہے. حضرت صہیب نے یہی تو کیا, گھر بار لٹا دیا اپنا محبوب کے پاس جانے کے لیے. تجھ پر یاد میں تیری سب کو لٹا دوں، خانہ دل آباد رہے، تجھ پر سب گھر بار لٹا دوں، یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، تجھ پر سب گھر بار لٹا دوں، خانہ دل آباد رہے، سب کو نظر سے اپنی گرا دوں، تجھ سے فقط پر یاد رہے۔ اور آگے جو تیسری آیت پڑھی تھی اس میں یوں فرمایا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، بعض ایسے بھی ہیں جو لوگوں میں سے بعض لوگ جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو معبود بنا لیتے ہیں اور ان سے ایسے محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے۔ ایک دوسری جگہ فرمایا، افرائیت من اتخذ الہہ ہوا، اے نبی کہ آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہشات کو ہی اپنا معبود بنا لیا، کسی کا معبود اس کی دکان ہے، کسی کا معبود اس کی جائیداد ہے، اور علامت اس کی یہ ہے کہ اس جائیداد کی خاطر وہ اللہ کے حکموں کو نہیں دیکھتا، بس جیسے تیسے جائیداد میری قائم رہے، اللہ کا کوئی حکم ٹوٹے ٹوٹتا رہے، دکان چلتی رہے چاہے نماز قضا ہو ہوتی رہے، اس کا مطلب ہے اس کی دکان اس کا معبود ہے، اس کی جائیداد اس کا معبود ہے۔ گندے خیالات میں، فلموں اور گانوں میں جو مست رہے، نماز کے وقت نکل جائے، رمضان کے روزے نکل جائیں، تو یہ افرائیت من اتخذ الہہ ہوا، اس کی خواہش گندی خواہشیں اس کا معبود ہے۔ تو ایسے بھی لوگ ہیں جو اللہ کے علاوہ دوسری چیزوں کو معبود بناتے ہیں اور ان سے ایسے محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے، اللہ کی محبت کی جگہ ان چیزوں کو رکھتے ہیں۔ مجھے یاد آیا ہمارے دادا شیخ نے مولانا شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ، جن کو دارالعلوم دیوبند سے صدر مدرسی کے لیے نامزد کیا گیا تھا اور ان کو 12 مرتبہ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور ایک مرتبہ اتنے قریب سے ہوئی کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں میں جو سرخ سرخ ڈورے ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی رگیں ہوتی ہیں باریک سی آنکھوں میں، وہ بھی دیکھی اور خواب میں عرض کیا، کیا اے اللہ کے رسول، کیا آج عبد الغنی نے آپ کو اچھی طرح دیکھ لیا؟ تو حضور نے فرمایا، ہاں عبد الغنی، نام لے کے فرمایا، ہاں عبد الغنی، آج تم نے ہمیں اچھی طرح دیکھ لیا۔ ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے، پاپوش نگر میں حضرت کی قبر ہے، تو کچھ عرصے پہلے بارش ہوئی تو کچی قبر ہے وہ کھل گئی، گورکن نے وہاں، یہی سندھ کا وہ ہے گورکن پاپوش نگر کا قبرستان میں، یہی سندھ سے اس کا تعلق ہے، اس نے کہا مجھے سفید سفید کوئی چیز نظر آئی بارش کے بعد جب میرا جانا ہوا وہاں اسے آتے میں، میں نے کہا شاید کوئی بچہ وغیرہ کوئی ڈال بچے کی میت ڈال کے چلا گیا، میں نے جب ہاتھ ڈالا اور دیکھا تو وہ حضرت کا پیر تھا، حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ، کفن بھی سلامت جسم بھی سلامت۔ انہوں نے یہ واقعہ سنایا تھا کہ ہندوستان میں ایک ہندو، اس نے اپنے گھر میں ایک بت کو رکھا ہوا تھا، روزانہ ایک وقت اس نے مقرر کیا ہوا تھا، اس بت کے سامنے وہ بیٹھ کر اس کو محبت سے تھوڑی دیر دیکھتا تھا، بس بت کو تھوڑی دیر محبت سے دیکھتا تھا۔ جب وہ مر گیا، مرنے کے بعد کچھ ایسے حالات ہوئے کہ اس کا پوسٹ مارٹم کرنا پڑا، دل کو نکالا تو ڈاکٹروں نے اس کے دل کے اوپر ایک بت کی تصویر دیکھی، اس تصویر کو لیا انہوں نے اور پھر وہ اس کا سینہ وغیرہ بند کیا، گھر والوں کو دکھایا یہ تصویر اس کے دل کے اوپر تھی، یہ کیا چکر ہے؟ انہوں نے کہا یہ اسی بت کی تصویر ہے جس کو یہ روزانہ بیٹھ کے محبت سے دیکھا کرتا تھا۔ اب آپ سوچیں، ایک بت کی تصویر کو محبت سے دیکھنے پر اور روزانہ دیکھنے پر اس کی تصویر اس کے دل پر نقش ہو گئی۔ تو حضرت نے ہمیں ایک مراقبہ اس وقت کرواتے تھے یہ واقعہ سنا کر کہ اللہ کا نام اپنے گھر میں لگاؤ، خوبصورت سا لکھا ہوا اللہ، اس کو تھوڑی دیر دیکھا کرو بیٹھ کر۔ جب ایک بت کی تصویر آ سکتی ہے اس طرح، تو اللہ تو اللہ ہے، اللہ کیسے دل میں نہیں آئے گا؟ تو کبھی بس ایک اللہ کا کتبہ لے لو، اس کو گھر میں لگاؤ، تھوڑی دیر روزانہ اس کو محبت سے دیکھ لیا کرو، اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے، عاشقوں کا مینا اور جام ہے۔ عاشقوں کے لیے شراب کا جام بھی یہی ہے، مینا بھی یہ جس سے بوتل جس میں شراب رکھی جاتی ہے، ان کے لیے یہی ہے۔ نام لیتے ہی نشہ سا چھا گیا، ذکر میں تاثیر دور جام ہے۔ اللہ، مولانا روم فرماتے ہیں، یہ تو ہمارے حضرت کے شعر تھے، پہلا شعر حضرت کا تھا، دوسرا علامہ سلیمان ندوی کا تھا، اب مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ۔ اللہ اللہ اینچے شیری نست نام، شیر و شکر می شوت جانم تمام۔ اللہ اللہ کتنا کتنا میٹھا نام ہے وہ اللہ، جو ہم نہیں پوچھا تھا ہم نے گنے کا رس کیا مزہ آ گیا، وہ اللہ جو گنے میں ایسا رس رکھا ہے کہ اس کی مٹھاس سے مزہ آ جائے، وہ خود اللہ کتنا میٹھا ہوگا۔ سائیں توکل شاہ امبالوی نے حکیم الامت سے فرمایا، میاں اشرف علی، جب میں اللہ کا نام لوں ہوں تو خدا کی قسم میرا منہ میٹھا ہو جاوے ہے۔ پھر فرمایا، خدا کی قسم میرا منہ میٹھا ہو جاوے ہے، اور جب میں ذکر کروں ہوں تو مجھے اتنا مزہ آوے ہے کہ اگر تجھے آنے لگے تو تو کپڑے پھاڑ کر جنگلوں کو نکل جائے۔ اللہ اللہ اینچے شیریں نست نام، شیر و شکر می شوت جانم تمام۔ میری پوری جان شیر و شکر ہو جاتی ہے، جیسے شہد دودھ میں شہد گھول دیا جائے کتنا میٹھا مشروب بنے گا، تو فرمایا میری جان کا یہی حال ہوتا ہے۔ مولانا روم فرماتے ہیں، نام او، دوسری جگہ فرماتے ہیں، نام او چو بر زبانم می روت، ہر بنے مو از اصل جوئے شود۔ جب اللہ، اس اللہ کا نام میری زبان پہ جاری ہوتا ہے تو میری ہر، میرا ہر ہر بال شہد کا دریا بن جاتا ہے، شہد کا دریا، ہر بنے منہ از اصل جوئے شود۔ اس کے بعد مولانا روم فرماتے ہیں، ارے اللہ کے بندے، تو یہاں سے اپنے شہر سے کہیں دوسرے شہر میں جاتا ہے تو تجھے بیوی بچے یاد آتے ہیں، بیوی بچوں کو جب یاد آتی ہے دوسرے شہر میں جا کر تو تجھے گھبراہٹ ہوتی ہے، بیوی بچے یاد آ رہے ہیں، بیوی بچوں کے بغیر تجھے گھبراہٹ محسوس ہوتی ہے۔ تو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے کہ صبرت نیست از فرزند و زن۔ اے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امتی، تجھے اپنی بیوی اور بچوں کے بغیر چین نہیں آتا، جب کہیں دوسرے شہر میں تجھے یاد آ جائے ان کی تو تو بے چین ہو جاتا ہے، ہائے میں، میرے بیوی بچے، میں یہاں ہوں، میرے وہاں ہیں بیوی بچے، وہاں ہیں دوسرے شہر میں یا دوسرے ملک میں۔ اے کہ صبرت نیس از فرزند و زن۔ آگے جو سوال قائم فرمایا وہ بڑا عجیب ہے، فرمایا، صبر کیوں داری زے رب ظلمنن، اللہ سے تیرا تعلق قائم نہیں ہوا، اللہ تیرے ساتھ نہیں ہے، تیرے دل میں اللہ نہیں ہے، تو چین سے رہتا ہے، بیوی بچوں کے بغیر تجھے چین نہیں آتا، اللہ کے بغیر تو کیسے چین سے رہتا ہے؟ تجھے اللہ کا تعلق، اللہ کی معیت، اللہ کا ساتھ تجھے حاصل نہیں، بیوی بچوں کے بغیر تجھے گھبراہٹ ہوتی ہے، اللہ کے بغیر تو سکون سے رہ رہا ہے۔ صبر چوں داری زے رب ظلمنن، اس احسان کرنے والے، اس اتنے بڑے رب سے دور رہ کر تعلق کے بغیر تو کیسے صبر سے رہتا ہے، کیسے تجھے صبر آ جاتا ہے؟ دوسرے شہر میں، دوسرے ملک میں چلا جائے، بیوی بچوں کی یاد آئے تجھے صبر نہیں آتا۔ وہ اللہ جس کے بارے میں مولانا روم فرماتے ہیں، ابھی رمضان آنے والے ہیں، روزے دار سے پوچھیے کہ تم صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک بھوکے ہو، پیاسے ہو، بشری ہوائی سے رک رہے ہو، کس کے لیے؟ وہ کہے گا اللہ کے لیے. اس سے دوسرا سوال پوچھئے، جس اللہ کے لیے تم یہ سب کر رہے ہو، شدید گرمی کے اندر تم پانی نہیں پیتے، شدید بھوک میں تم کھانا نہیں کھا رہے، اور شدید خواہش کے باوجود تم بشری ہوائی سے دور رہتے ہو، یہ بتاؤ جس اللہ کے لیے تم یہ کر رہے ہو اس اللہ کو تم نے دیکھا ہے؟ وہ کہے گا نہیں. اب مولانا روم فرماتے ہیں، مولانا روم کا شعر سنیے، فرمایا عشق من پیدا ہو دلبر ناپدید، میرا عشق تو ظاہر ہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں روزہ رکھ رہا ہوں، میں تسبیح پڑھ رہا ہوں، تلاوت کر رہا ہوں، یہ میرا عشق ظاہر ہے، لیکن جس کے لیے میں کر رہا ہوں یہ سب کچھ وہ اوجھل ہے نگاہوں سے. اگلے مصرے میں سوال قائم فرماتے ہیں، در تو عالم ہی چنی دلبر کے دید، دونوں عالموں میں ایسا دلبر تو نے دیکھا ہے کہ اس کے عاشق بغیر دیکھے اس پر فدا ہوتے ہیں. کوئی محبوب لا کر دکھاؤ ایسا، کوئی محبوب لا کے دکھاؤ جس کے عاشق بغیر دیکھے اس پر فدا ہوتے ہیں، اور اس طرح فدا ہوتے ہیں. گردن کٹانے، یہ ابھی گردن کٹانے کا ذکر آیا، گردن کٹانے والوں سے پوچھو کس کے لیے کٹا رہے ہو، کہے گا اللہ کے لیے. اگر اللہ اس کو زبان دے تو وہ یہی کہے گا اللہ کے لیے. اس سے پوچھو اللہ کو دیکھا ہے، وہ کہے گا نہیں دیکھا. بغیر دیکھے جس پر گردنیں کٹائی جا رہی ہوں، احد کے میدان میں 70 شہداء تھے، کسی نے اللہ کو نہیں دیکھا، بغیر دیکھے اللہ پر جانے دیا. کوئی ایسا محبوب ہے دونوں عالم، اور مولانا روم فرماتے ہیں کوئی ایسا محبوب ہے دونوں عالموں میں جس کے عاشق بغیر دیکھے اس پر ایسے فدا ہوتے ہو؟ زکات دینے والے سے پوچھو، پیسہ نکالنا آسان کام نہیں ہے، اللہ کو دیکھا ہے؟ وہ کہے گا نہیں. اس پر پیسہ نچھاور کرنا جس کو دیکھا ہی نہیں ہے، یہاں تو دیکھ کر سودا ہوتا ہے، ہر چیز کا پہلے دکھاؤ بھائی پھر سودا کریں گے، پیسے ایسے نہیں دیں گے. لیکن زکات جب دیتا ہے آدمی اللہ کے لیے دیتا ہے، اور اللہ کو بغیر دیکھے دیتا ہے، یہ عشق کی انتہا ہے. اللہ ایسے ہی محبوب ہے، اللہ کے جیسا کوئی محبوب نہیں. وللہ المثل الاعلی ولم یکن له کفوا احد، اللہ کا ہمسر کوئی نہیں. وللہ المثل الاعلی، اللہ کی مثال سب سے اعلیٰ ہے. لیس کمثلہ شیء، اللہ کے جیسا کون ہے؟ لیس کمثلہ، اللہ نے خود اپنے بارے میں یہ الفاظ فرمائے، ولم یکن لہ کفوا احد وللہ المثل الاعلی لیس کمثلہ شیء. وہ جو اہل کفر اور اہل شرک تھے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، جب بحری سفر کرتے تھے اور طوفان ان کو گھیر لیتا تھا تو مخلص ہو کر اللہ ہی کو پکارتے تھے، اس وقت اپنے بتوں کو چھوڑ دیتے تھے. یہ علامت تھی اس بات کی کہ ہاں ان کے دل میں بھی کچھ ہے، وہ بھی مانتے ہیں نہیں بت وت کچھ بھی نہیں ہے. جب ایسا وقت آتا تھا وہ سب بتوں کو چھوڑ کے اللہ کو پکارتے تھے. اور دوسری ایک اور بات بھی ہے، عقلی دلیل یہ بھی ہے کہ اگر کسی بت پرست کو پتا چل جائے کہ میرے اس بت سے مجھے نقصان پہنچنے والا ہے تو فوراً بت سے الگ ہو جائے گا. اور مومن کو پتا ہوتا ہے نقصان آ رہا ہے تو اللہ کی طرف سے، صحت فائدہ ہو رہا ہے تو اللہ کی طرف سے، پھر بھی وہ اللہ کا فدا ہوتا ہے. ہم سب کا ایمان ہے نقصان ہے کاروبار میں، زمینداری میں نقصان ہو گیا، اللہ کی طرف سے ہے، صبر کرنا چاہیے. اور کسی مشرک کو بت پرست کو پتہ چل جائے اس بت سے مجھے نقصان پہنچنے والا ہے، چھوڑ لات مارے گا اس بت کو. یہ باطل والے خود مانتے ہیں کہ ہاں کچھ بھی نہیں ہے ان بتوں میں، ان کے بعض اعمال ایسے ہیں کہ ان سے خود پتہ چلتا ہے کہ یہ ان کی وہ قدر و قیمت ان کے دلوں میں نہیں ہے بتوں کی. اللہ اللہ ہے بھائی. تو فرمایا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، جانوں کا سودا کر لیتے ہیں اللہ کی خاطر. از محبت کل کھا شیریں شبد. مولانا روم فرماتے ہیں محبت ایسی چیز ہے کہ کڑوی چیزیں بھی میٹھی ہو جاتی ہیں, کڑوی چیزیں بھی میٹھی ہو جاتی ہیں محبت کی وجہ سے. طائف کے میدان میں سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پتھر مارے جا رہے ہیں, فقرے بھی کسے جا رہے ہیں, اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان, آپ کی زبان مبارک پر یہ الفاظ ہیں, وہ جو حدیث میں آتا ہے اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس. مجھے ساتھی لے گئے تھے وہاں کیا کہتے ہیں طائف میں, دو دفعہ میری حاضری ہوئی, تو وہی منظر اوقاف سے بھی ہم گزرے تھے تو وہ منظر یاد آ گیا کہ کیا حالت ہوئی. اور وہ عتبہ اور شیبہ کا جو باغ ہے اس کے کچھ آثار اب بھی موجود ہیں, اور جس جگہ آپ زخمیوں کے تشریف فرما ہوئے وہاں ترکوں کے زمانے کی مسجد موجود ہے آج تک, اور جس جگہ آپ اس مسجد میں وہ جگہ خاص جہاں آپ تشریف فرما ہوئے زخمی ہو کر اس جگہ ایک چبوترہ بنا دیا گیا, وہ غار سامنے ہے جس پہ آپ نے عارضی طور پہ قیام فرمایا تھا, وہ چٹان آج تک موجود ہے جس نے سایہ کیا تھا جھک کر, وہ آج تک موجود ہے. تو وہ منظر یاد آ گیا تھا اللہم الیک اشکو ضعف قوتی, میں نے اس وقت یہ دعا پڑھی تھی, بس وہ مزہ آ رہا تھا کیا کرتا, اللہم اشکو الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس یا ارحم الراحمین الى من تکلنی الى عدو یتہجمنی ام الى قریب ملکته امری ان لم تکن ساقطا علی فلا ابالی غیر ان عافیتک اوسع لی اسألک بنور وجهک الذی اشرقت له السماوات واضاءت له الظلمات ان تحل علی غضبک وتنزل علی سخطک ولک العتبا حتی ترضى ولا حول ولا قوة الا بک. یہ دعا ہے طائف کے موقع پہ آپ نے یہ الفاظ فرمایا. کس کے حوالے آپ مجھے کرتے ہیں اللہ, میرے دشمن کے جو مجھے دیکھ کر منہ چڑھاتا ہے فکرے کرتا ہے. اے اللہ اگر آپ مجھ سے ناراض نہیں ہیں مجھ سے خوش ہیں آپ کی رضامندی کے ساتھ یہ سب کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے تو مجھے کوئی فلاح ابالی, مجھے کوئی پرواہ نہیں اس کی. لیکن اگر آپ مجھ پر غضبناک ہیں تو آپ کو راضی کرنا اس وقت تک ضروری ہے, ولک العجبا حتی ترضا, جب تک کہ آپ راضی نہ ہو جائیں. ولا حول ولا قوت الا بک, نیک کام کرنے کی صلاحیت اور برے کاموں سے بچنا سوائے آپ کی توفیق کے ممکن نہیں. یہ سب اتنا مشکل دن آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, جب عتبہ اور شیبہ کو بھی رحم آ گیا, انہوں نے بھی انگور کا کوشہ بھیجا تھا اپنے غلام کے ہاتھ کہ جاؤ ان سے کہنا یہ قبول کر لیں, جو رشتہ داری ہے اس کا واسطہ, اس کے واسطہ دے کر یہ کہنا کہ یہ قبول کر لیں. جانی یہ عتبہ اور شیبہ وہ تھے جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قتل کا مشورہ ہوا تو اس میں بھی یہ دونوں شریک تھے, جانی دشمن ہوئے ایک طرح سے اور رشتہ دار بھی تھے, ان کو بھی رحم آ گیا. کیا حالت ہوگی, یہ کس کے لیے ہوئی؟ اللہ کے لیے. از محبت تل خاشیری شبد, ہم سے تو آج یہ کہا جاتا ہے بھائی اپنی نظر کی حفاظت کر لو, زبان کی حفاظت کرو, کانوں کی حفاظت کرو, دل کی حفاظت کرو, ہم سے تو یہ نہیں ہو رہا. حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر والوں کو پتا چلا کہ یہ مسلمان ہو گئے, 200 درہم کا جوڑا پہننے والے, جو بازار میں نیا کپڑا آتا تھا نیا کپڑا, وہ ان کے والد ان کے لیے لے کر آتے تھے, 200 درہم کا کپڑا پہننا. اوف, اے اللہ نے ایسی ناز و نعمت میں یہ پلے ہوئے تھے, اور پھر اللہ نے جب ہدایت دی تو کچھ بھی نہیں, سب ساری سہولیات مراعات چھین لی گئیں, باندھ کر ان کو گھر میں ڈال دیا گیا. یہ چپکے سے گھر سے باہر نکلے موقع دیکھ کر, اور پہلے حبشہ کی ہجرت کی، پھر بعد میں مدینہ منورہ کی ہجرت کی، اور ایک مرتبہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے سے گزرے تو ان کے بدن پر ایک چادر تھی، اس چادر پر جگہ جگہ پیون لگے ہوئے تھے، اور ایک جگہ بجائے دھاگے یا کپڑے کے چمڑے کا پیون تھا، تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے کہ یہ وہی مصعب ابن عمیر ہیں جو 200 درہم کا جوڑا پہنتے تھے، اور آج ان کی یہ حالت ہے۔ چمن کا رنگ گو تو نے سراسر اے خزاں بدلا، خواجہ صاحب ہیں یہ خواجہ عزیز الحسن مجذوب، چمن کا رنگ گو تو نے سراسر اے خزاں بدلا، نہ ہم نے شاخ گل چھوڑی نہ ہم نے آشیاں بدلا، سب کچھ بدل گیا لیکن ہم نے دین کو نہیں چھوڑا، نہیں چھوڑا، یہاں تک کہ احد کے موقع پر جھنڈا علم ان کے ہاتھ میں تھا، ایک مشرک نے ان کے ہاتھ پر حملہ کیا تاکہ یہ جھنڈا کسی طرح گر جائے اور تذلیل ہو مسلمانوں کو، ہاتھ کاٹ دیا انہوں نے دوسرے ہاتھ سے تھام لیا، اس نے دوسرا ہاتھ کاٹا تو یہ بازو رہ گئے، ان بازوؤں سے جھنڈے کو تھاما، اس نے پیچھے سے دو ٹکڑے کر دیے، شہید ہو گئے۔ اور دفن کا جب موقع آیا تو کفن بھی پورا نہیں تھا، اس خر کے پتے، حضور نے فرمایا چادر ڈالی جائے سر کی طرف سے تو پیر کھل جائے، پیر کی طرف سے ڈالی جائے تو سر کھل جائے، حضور نے فرمایا سر کی طرف کو ڈانک دو اور پیر والے حصے پر اس خر کے پتے ڈال دو۔ یہ ہے 200 درہم کا جوڑا پہننے والے مصعب ابن عمیر، چمن کا رنگ گو تو نے سراسر اے خزاں بدلا، نہ ہم نے شاخ گل چھوڑی نہ ہم نے آشیاں بدلا۔ ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، اپنی جانوں کا سودا کرتے ہیں اللہ کے لیے، واللہ رؤوف بالعباد، اللہ کی محبت عجیب چیز ہے، اللہ کی محبت عجیب چیز ہے۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ، سید محمود بغدادی مفتی بغداد، وہ فرماتے ہیں کہ محبت کا لفظ ہی ایسا ہے کہ جب تک دونوں ہوٹ نہیں ملتے یہ ادا بھی نہیں ہو سکتا، معلوم ہوا محبت دو طرفہ تعلق کا نام ہے۔ نسبت اسی کا نام ہے، نسبت اسی کا نام، ان کی گلی سے آپ نکلنے نہ پائیے، اللہ کی گلی سے آپ نکلنے نہ پائیں، اس کا نام نسبت ہے، اس کا نام محبت ہے۔ ورنہ وہ مولانا روم نے ایک بہت تنزیہ شعر کہا ہے، مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خانہ داماد پر اک شور و شر، داماد کے گھر میں تو خوب شہنائیاں بج رہی ہیں، ڈھول بازے بج رہے ہیں داماد کے گھر میں، اور وہاں جس لڑکی کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس لڑکی سے شادی ہے، وہ خانہ دختر نہ بودے زو خبر، خانہ دختر نہ بودے زو خبر، لڑکی والوں کو خبر ہی نہیں ہے کہ ہماری لڑکی کی فلاں لڑکے سے شادی ہو رہی ہے۔ کبھی ایسا ہو سکتا ہے؟ جس طرح یہ ممکن نہیں، ایسے ہی اللہ کی محبت میں بھی دو طرفہ تعلق کا نام ہے، دونوں طرف ہوتا ہے، اس طرف بھی رونق نظر آتی ہے، دولہا والوں کے یہاں لڑکی والوں کے یہاں بھی رونق نظر آتی ہے، پتہ چلتا ہے کہ ان کی وہاں شادی ہو رہی ہے، دونوں کی نسبت طے ہوئی ہے، ایسا تھوڑی ہوتا ہے کہ خالی ایک جگہ لڑکے والوں کے یہاں ڈھول بج رہا ہو، رونق نظر آ رہی ہو، لڑکی والوں کو پتہ ہی نہیں کہ ہماری لڑکی کی شادی اس لڑکے سے ہو رہی ہے۔ خانہ دختر نہ بودے، خانہ داماد پر از شور و شر، خانہ دختر نہ بودے زو خبر، ان کو خبر ہی نہیں ہے، لیکن یقین مانے ایسے لوگ ہیں، اللہ سے تعلق بڑا نظر آئے گا ان کا، لیکن اللہ کو ان سے تعلق نہیں ہوتا۔ اور نسبت اس کو کہتے ہیں کہ بندے کو اللہ سے خاص تعلق پیدا ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کو بندے سے خاص تعلق پیدا ہو جائے، اس کا نام نسبت ہے۔ مسجدیں رمضان شریف میں مسجدیں آباد ہو جاتی ہیں، تو خواجہ صاحب نے اور جیسے ہی عید کا چاند نظر آتا ہے پوچھے مولانا حفیظ الرحمان صاحب، جا جیسے ہی عید کا چاند نظر آیا دوسرا دن ہو, شاید وہ چاند رات کو لوگ جاگتے ہیں تو عید کی صبح میں ہوتے ہیں کچھ لوگ, لیکن جب دوسرا دن ہوتا ہے نا عید کا, پھر دیکھیں مسجد کی کیا حالت ہوتی ہے, وہی فتحیں اور وہی مسجد سناٹا کھا جاتا ہے. تو خواجہ صاحب فرماتے ہیں یوں تو اکثر ہی دلوں میں آپ آتے ہیں مگر, دیکھو مسجدیں بھر جاتی ہیں, یوں تو اکثر ہی دلوں میں آپ آتے ہیں مگر, غور سے سنیے گا اس شعر کو, یوں تو اکثر ہی دلوں میں آپ آتے ہیں مگر دیکھنا لیکن جو ہے وہ یہ کہ گھر کس دل میں ہے, دیکھنا لیکن جو ہے وہ یہ کہ گھر گھر کس دل میں ہے, آپ نے گھر کس دل کو بنایا ہے, گھر جس دل کو بناتے ہیں وہاں سے آپ نہیں جاتے. یوں تو اکثر ہی دلوں میں آپ آتے ہیں مگر مسجدیں بھر جاتی ہیں, لیکن دیکھنا یہ ہے کہ آپ نے گھر کس کو بنایا ہے, اللہ آپ نے گھر کس دل کو بنایا ہے. گھر وہی گھر ہے کہ جس میں صاحب خانہ رہے, گھر وہی گھر ہے کہ جس میں صاحب خانہ رہے, دل وہی دل ہے کہ جس میں جانے جانانا رہے. اللہ جس دل میں ہو وہ دل دل ہے, ورنہ دل تھوڑی ہے. تو یہ حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ محبت ہی تو تھی جو سب کچھ ساری قربانی دینے پر آمادہ ہو اور خوشی کے ساتھ. بلال حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مارا جا رہا ہے, پٹائی لگائی جا رہی ہے, وہ کہہ رہے ہیں احد ان احد صمد ان صمد, بس یہ ان کی زبان پہ ہوتا تھا, ولم یکن لہ کفواً احد. پٹائی لگ رہی ہے پٹائی, اور ان کی زبان پر اللہ کی محبت کے کلمات جاری ہیں. یہ محبت کے بغیر نہیں ہو سکتا, کوئی اور ہو تو چھوڑ بیٹھے اپنے محبوب کو, کہ ایسے محبوب کے لیے ایسی قربانیاں ایسی تکلیفیں آ رہی ہیں, چھوڑو اس کو. وہ مولانا جلیل صاحب نے سنایا تھا واقعہ, میں تو بہت ہنسا اور عبرت بھی حاصل ہوئی, کہ وہ ایک لڑکے اور لڑکی میں عشق ہو گیا, وہ لڑکی نے ورغلایا لڑکے کو کہ ہمارے ماں باپ ہمارے راستے میں رکاوٹ ہیں, چلو کسی منزل تیسری منزل کی طرف, تم بھی اپنا گھر چھوڑو میں بھی اپنا گھر چھوڑوں. وہ جب لڑکا تھا وہ بھی پاگل ہو گیا عشق میں. غالب نے کہا ہے کہتے ہیں جس کو عشق خلل ہے دماغ کا, یہ سارا وہ غالب وہ شخصیت ہے سارے عشق کی گھاٹی اور وادیوں کو گھوم کر جو تجربہ نکالا ہے نا وہ یہ ہے. کہتے ہیں جس کو عشق خلل ہے دماغ کا, یہ اہل تجربہ کا تجربہ بتا رہا ہوں, سارا تجربے کا نچوڑ وہ یہ ہے کہ جس کو عشق کہتے ہیں وہ دماغ کا خلل ہے, پاگل پن ہے. تو اس پاگل پن میں اندھا ہو گیا, اس نے کہا ٹھیک ہے چلو. وہ پولیس والوں نے دیکھ لیا, وہ سمجھ گئے, تو انہوں نے کہا کہاں جا رہے ہو تم, تو اس لڑکی نے کہا کہ جس نے ابھی ورغلایا تھا, کہا یہ اس کو گرفتار کر لو, یہ میرے ماں باپ سے مجھے چھڑوا کے لے کہیں پتہ نہیں کہاں لے کے جا رہا ہے. تو اس نے کہا کہ نہیں نہیں اس نے مجھ سے کہا تھا کہ اپنا گھر چھوڑو, تو میں تو اس کے گھر کہنے میں آ کر اپنا گھر چھوڑا, میں نے تھوڑی اس کو اس کے ماں باپ سے دور کیا. اس نے کہا چل, پولیس والوں نے ایسی اس کی پٹائی لگائی کوئی ایک نہیں سنی, اس کو تو جیل میں ڈالا اور اس کو باعزت گھر پہنچا دیا. یہ ہیں دنیا کے محبوب, ذرا سی تکلیف آئی سب چھوڑ دیا. ارے بھائی اللہ کی محبت ہے. یوں تو ہوتی ہے رقابت لازمن اس شاخ میں, کسی ایک محبوب اور معشوق کے بہت سے عاشق ہوتے ہیں, سب ایک دوسرے کے دشمن ہوتے ہیں اور سب ایک دوسرے سے جلتے ہیں, ایسا ہی ہوتا ہے کہ نہیں. اور رقیب روسیہ کہتے ہیں, رقیب روسیہ یہ مبالغے کے الفاظ ہیں ہمارا وہ. اور رقیب کہتے ہیں کس کو, رقیب کہتے ہیں گھات میں بیٹھنے والے کو, دیکھنے والے کو, نگرانی کرنے والے کو. یعنی وہ نگرانی کرتے رہتے ہیں, اس سے کوئی کون مل رہا ہے, اس سے کون مل رہا ہے, اب کون اس سے آگے مل رہا ہے, کوئی اور تو نہیں مل رہا, یہ حالت ہوتی ہے, اس لیے اس کو رقیب کہتے ہیں. سب میں رقابت ہوگی. جو ایک محبوب کے بہت سارے رقیب ہوں, عاشق ہوں, سب میں جلن ہوگی دنیا کے عاشق ہوں. اور ایک اللہ وہ ہیں جن کے بہت سارے اللہ والے عاشق ہیں, سب کے اندر محبت ہوگی. یوں تو ہوتی ہے رقابت لازمن اور شاخ میں, عشق مولا ہے مگر اس تہمت بد سے بری. عشق مولا ہے مگر اس بری تہمت سے اللہ کا عشق محفوظ ہے. عشق مولا ہے مگر اس تہمت بد سے بری, وہ بری ہے, اللہ کا عشق اس سے بری ہے, اس کی بات الگ ہے. حضرت عبداللہ ذو البجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد آ گئے. ان کو بھی جب یہ ایمان لے آئے ان کے گھر والوں کو پتہ چلا, گھر سے نکال دیے گئے. ان کے چچا نے خود ان کو گھر سے نکالا, تو والدہ نے چادر دے دی, کپڑے اتار کر نکالا گیا تھا برہنا کر کے, تو والدہ نے چادر دے دی. انہوں نے گھر کے باہر نکل کے چادر کے دو ٹکڑے کیے. بجاد, بجاد کہتے ہیں دھاری دار چادر کو, تو دھاری دار چادر تھی تو ان کا لقب ہی یہی پڑ گیا, ذل بجادین, دو دھاری دار چادروں والے. انہوں نے دو ٹکڑے کر کے ایک اوپر کے حصے میں ڈالا, ایک سے اپنا یہ نیچے کا سطر ڈھانک لیا, اور پہنچے حضور صلی اللہ تعالی, اس حالت میں پہنچے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس. اور اصحاب صفہ میں ان کا شمار ہوتا ہے. چمن کا رنگ گو تو نے سراسر اے خزاں بدلا, نہ ہم نے شاخ گل چھوڑی نہ ہم نے آشیاں بدلا. اور یہ غزوے کے موقع پر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ گئے, وہاں بیمار ہوئے. حضور کو پتا چلا تو آپ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کو لے کر, وہ حضرت عمر ایک مرتبہ ان پر غضبناک ہوئے, یہ مسجد نبوی کے دروازے پر بیٹھ کر اللہ کے ذکر کی ضربے لگا رہے تھے. حضرت عمر نے کہا کیا کر, ڈانٹ دیا ان کو. تو حضور نے فرمایا نہیں عمر, ان کو کچھ نہ کہو, ان کو اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے. عبداللہ ذو البجادین کو اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے, انہیں کچھ نہ کہو. تو حضرت عمر حضرت ابو بکر کو ساتھ لے کر پہنچے, چند سانسیں باقی تھیں. او ہو ہو, ان کی نگاہ تھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے انور پر, اور آپ نے اپنی گود میں اپنی جھولی میں ان کا سر رکھا, اور ان کی نگاہیں آپ کے چہرے پر تھیں. بس اسی حالت میں موت آ گئی, روح نکلی. نکل جائے غم تیرے قدموں کے نیچے, یہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے. اور پھر قبر میں اتارا ہے, خود اترے ہیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اور اپنی چادر دی ہے ان کے کفن کے لیے, اپنی چادر عطا فرمائی, یہ بھی ان کی بہت بڑی سعادت ہے. اور پھر قبر میں اتارنے کے لیے خود اترے, اور حضرت ابو بکر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے فرمایا لاؤ اپنے بھائی کو دے دو, مگر دیکھو خیال رکھنا احتیاط سے دینا, یہ بھی فرمایا. اور پھر تدفین کے بعد فرمایا اے اللہ میں عبداللہ سے راضی ہوں, تو بھی اس سے راضی ہو جا. یہ سارا منظر دیکھا ہے حضرت عمر نے, اور پھر فرمایا کاش میرا دل یہ چاہتا ہے کہ اس وقت عبداللہ کی جگہ میں ہوتا, میری میت ہوتی. حضور ایسے ہی اتنا اکرام فرما رہے ہیں. اللہ کے لیے سب کچھ کیا, اللہ کے لیے ہر چیز کو برداشت کر لیا. اللہ کی محبت عجیب چیز ہے, خدا کی محبت عجب شے ہے ناصر, غزل میری سن کر پھڑک جائیے گا. حضرت مولانا شاہ فضل رحمان گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ, یہ ہمارے بزرگوں میں سے گزرے ہیں. حکیم الامت ان کے پاس اکثر جایا کرتے تھے, تو فرمایا ایک مرتبہ فرمایا کہ میاں اشرف علی اگر میں جنت میں جاؤں گا اور حوریں میرے پاس آئیں گی تو میں ان سے کہوں گا کہ اگر قرآن سننا ہے تو سنو ورنہ میرے پاس سے جاؤ, اگر قرآن سننا ہے تو سنو ورنہ میرے پاس سے جاؤ. اللہ کی محبت کا عجیب عجیب ایک مقام ان کو حاصل تھا. اور یہ حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ علیہ یہ وہ بادشاہ ہیں جنہوں نے اللہ کی محبت میں سلطنت کو چھوڑا ہے. سلطنت کو چھوڑنا, پوری سلطنت کسی کے پاس ہو, بادشاہت ہو, اس کو چھوڑ دے, لات مار دے, بہت دل جگر کا کام ہے. ایک مرتبہ یہ اپنے وہ اس میں محل میں لیٹے ہوئے تھے, اوپر سے چھت پر کسی کے چلنے کی آواز آئی. انہوں نے کہا یہ کون ہے ہمارے آرام میں خلل ڈال رہا ہے. وہ پہرے دار پہنچے اوپر تو ایک آدمی کو پکڑ کر لائے. ابراہیم ابن ادہم نے ان سے پوچھا اوپر کیا کر رہے تھے. اس نے کہا کہ میں اپنا اونٹ تلاش کر رہا تھا. پوچھا اونٹ کہاں گم ہوا کہ شہر میں. تو ابراہیم ابن ادہم نے یہ کہا کہ اونٹ تمہارا شہر میں گم ہوا ہے اور تلاش تم ہمارے محل کی چھت پہ آگے کر رہے ہو, یہ جواب کیا دے رہے ہو تم, سوچو تو صحیح. انہوں نے کہا جیسے یہ چیز ممکن نہیں ایسے اس محل میں تمہیں اللہ نہیں مل سکتا. بس دل پہ چوٹ لگی, وہ فرشتہ تھا بھائی, بس ہدایت کا وقت تھا. چھوڑا آدھی رات میں شاہی لباس اتارا اور سادہ سا فقیرانہ لباس پہنا, نیشا پور کے جنگل میں پہنچ کر اللہ اللہ کرنا شروع کر دیا. مولانا روم نے ان کا واقعہ, یہ ایسا عظیم آدمی ہے ابراہیم ابن ادہم کہ مولانا روم نے اپنی مثنوی میں ان کا ذکر کیا. اور یہ ایسا عظیم آدمی کہ علامہ بقول علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے قرآن کریم کی مرتبے کے اعتبار سے سب سے بڑی تفسیر وہ تفسیر روح المعانی ہے. اس تفسیر روح المعانی میں انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا, اس آیت کے ذیل میں علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر روح المعانی کے مصنف میں ابراہیم ابن ادہم کا ذکر کیا ہے. یہ اتنا عظیم آدمی ہے کہ قرآن کی سب سے بڑی تفسیر میں اس کا ذکر موجود اور مثنوی شریف میں اس کا ذکر موجود. پہنچے وہ بزرا پہنچے کہ حضرت آپ کو کیا ہو گیا, سلطنت سنبھالیے. انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے مجھے کچھ اور ہی سلطنت دے دی, میں وہ سلطنت میں نہیں سنبھال سکتا, تم لوگ جاؤ. انہوں نے کہا کون سی سلطنت دی ہے. تو انہوں نے اپنی وہ ایک سوئی تھی, زنگ آلود سوئی تھی, وہ پھینکی دریا میں اور پھر مچھلیوں کو حکم دیا ہے دریا کی مچھلیوں میری سوئی لے کر آؤ. مولانا روم فرماتے ہیں صد ہزارہ ماہیے اللہ ہیے روزنے سوزنے در بر لبے ہر ماہیے, ایک لاکھ مچھلیاں نمودار ہوئیں, صد ہزارہ ماہیے اللہ ہیے سوزنے زر بر لبے ہر ماہیے, یعنی ہر مچھلی کے لبوں پر سونے کی سوئی تھی سونے کی. انہوں نے کہا نہیں نہیں مجھے یہ سونے کی سوئیاں نہیں چاہیے, مجھے میری وہی زنگ آلو سوئی لا کر دو جو میں نے پھینکی تھی. ایک مچھلی گئی وہ سوئی بھی لے کر آ گئی. تو انہوں نے پھر وزرا سے فرمایا کہ بتاؤ وہ سلطنت بہتر تھی یہ سلطنت بہتر ہے. یہ اللہ کی محبت میں عجیب ان کو مقام ملا. ہمارے یہ ایک دفعہ حضرت نے یہ واقعہ سنایا, پھر بڑی عجیب بات فرمائی. فرمایا کہ ایسے تو بہت سے لوگ ملیں گے جو دنیا کی خاطر, وزارت کی خاطر اور نہ جانے کن کن فانی چیزوں کی خاطر اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں, اللہ کا کوئی لحاظ نہیں رکھتے, بادشاہت کی خاطر اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں. لیکن ایسا کوئی ایک بھی نہیں ملے گا جس نے بادشاہت کو چھوڑا ہو, اور جس نے اللہ کے تعلق کو چھوڑا ہو اور بادشاہت کو اختیار کیا ہو. ایسے تو بہت سے مل جائیں گے کہ اللہ کو چھوڑ کے یعنی وہ بادشاہت اختیار کر لی, اللہ کے حکموں کی کوئی پرواہ نہیں کی, کچھ لحاظ نہیں کیا. لیکن ایسا کوئی نہیں ملے گا جس کو بادشاہت ملی ہو وہ اللہ کو چھوڑ دے اور بادشاہت کو اختیار کر لے. کوئی صاحب نسبت اللہ کو چھوڑ کر بادشاہت کی طرف چلا جائے, ایسا کوئی ایک بھی نہیں ملے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے کیا ہیں؟ یہ محبت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو محبت ہے نا, یہ مطلق نہیں ہے, مقید ہے. اور یہ مقید ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتباع کے ساتھ. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. کہ آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو, اگر تم کو اللہ سے محبت ہے تو میری اتباع کرو. حضور کی اتباع کے بغیر کوئی اللہ کی محبت معتبر نہیں ہے. خلاف رائے سنت جو بنا کرتے ہیں مستانے, وہ دیوانے بظاہر ہیں مگر اندر ہیں فرزانے. سنت کے خلاف چلتا ہے اور دعویٰ یہ ہے کہ اللہ والا ہے. یہ خیال است و محال است و جنون. خلاف رائے سنت جو بنا کرتے ہیں مستانے, وہ دیوانے بظاہر ہیں مگر اندر ہیں فرزانے. اندر سے وہ فرزانے ہیں, چالاک ہیں, ان کی نظر لوگوں کی جیبوں پر ہوتی ہے. حال تیرا جال ہے, مولانا شاہ محمد احمد صاحب فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ, پرتاپ گڑھ ہندوستان کے بہت بڑے اللہ والے تھے. مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ مفتی محمود حسن گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا مدینہ منورہ سے کہ ہندوستان میں سلسلہ نقشبندیہ کے سب سے قوی نسبت بزرگ تمہارے علم میں ہو تو مجھے بتاؤ. انہوں نے خط لکھا کہ حضرت میرے علم کے مطابق اس وقت سلسلہ نقشبندیہ کے سب سے قوی نسبت بزرگ مولانا شاہ محمد احمد صاحب ہیں, جو پرتاپ گڑھ میں رہتے ہیں. ان کا شعر ہے یہ کہ حال تیرا جال ہے, مقصود تیرا مال ہے, کیا خوب تیری چال ہے, لاکھوں کو اندھا کر دیا. گو ہوا میں اڑ رہا ہو رات دن, ترک سنت جو کرے شیطان گن. رات دن ہوا میں اڑتا ہو لیکن زندگی خلاف سنت ہو, شیطان شمار کرو شیطان. یہ ولی نہیں ہے, بھوت ہے. ہمارے وہاں کراچی میں ہمارے پڑوس میں صاحب رہتے ہیں, وہ تاجر ہیں, ان کا سفر ہوتا رہتا ہے مختلف ملکوں کا. ایک واقعہ انہوں نے آنکھوں دیکھا, مجھے آ کر سنایا. کہنے لگے تھائی لینڈ جانا ہوا, تھائی لینڈ میں جو بدھ مذہب کے جو بدھسٹ بھکشو ہوتے ہیں, ان کے بڑے بھکشو کہلاتے ہیں, وہ ان کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ نفس کے خلاف چلتے ہیں. جب بھوک لگ رہی ہے کھانا نہیں کھائیں گے, شادی کا تقاضا شادی نہیں کرتے, پیاس لگ رہی ہے پانی نہیں پیتے, نیند آ رہی ہے سوتے نہیں ہیں, نفس کے خلاف چلتے ہیں. اس نفس کے خلاف چلنے کی وجہ سے ان کو ایک خاص قسم کی قوت قلبیہ حاصل ہو جاتی ہے. وہ دریا پر چلتے ہیں, ایک کنارے سے دوسرے کنارے پر چلتے ہوئے اور پہنچ جاتے ہیں دوسرے کنارے پر, ڈوبتے بھی نہیں ہیں, ان کے پیر بھی نہیں بھیگتے. کہنے لگے یہ منظر میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں, مان لو اس کو ولی. شیطان ہے شیطان, سنت کے خلاف زندگی ہے, ایمان ہی نہیں ہے اس کے پاس, شیطان شمار کرنا چاہیے. ہوا میں تو مکھیاں بھی اڑ رہی ہیں, کوئی ان کو اپنا شیخ بناتا ہے, کوئی ان کی کبوؤں کو کی ولایت کا قائل ہوتا ہے, کرامت کا قائل ہوتا ہے. تو گو ہوا میں اڑ رہا ہو رات دن, ترک سنت جو حضور کی سنت کے خلاف اس کا عمل ہو, شیطان شمار کرو. ترک سنت جو کرے شیطان گن. تو اللہ تعالیٰ کی محبت مقید ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع کے ساتھ. اس اتباع کے بغیر, اسی لیے تو ہم جاری پیروں کے خلاف ہیں. ہمیں کیا ضرورت پڑی تھی ان کی مخالفت کرنے کی؟ نہ کوئی پردہ ہے اور نہ کوئی اس بات کا لحاظ ہے کہ ڈھول بازے. یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس سے منع کر کے گئے. حضور نے فرمایا میری دنیا میں بھیجے جانے کے مقاصد میں سے ہے کہ میں مضامیر کو اس دنیا سے ختم کر دوں, مضامیر گانے بجانے کے آلات کو اس دنیا سے ہٹا دوں, ختم کر دوں. یہ جہاں اور بھی مقاصد ہیں, ایک مقصد یہ بھی ہے حضور کی بعثت کا. لیکن آج اس کو کیا کہیں, ایک واقعہ یاد آ گیا اور بہت درد والا واقعہ ہے کہ وہاں مسجد نبوی میں امام صاحب کے پیچھے ایک صاحب کھڑے ہوئے تھے اور وہاں کے جو مائک ہیں وہ بہت وہ حساس وہاں کے مائک ہیں, انہوں نے آواز کو کیچ کیا, ان کے موبائل تھا, موبائل میں وہ کوئی گانے کی میوزک تھی, وہ گانے کی میوزک چلی یا گانا چلا اور وہ چونکہ وہ امام کے بالکل پیچھے تھے تو پوری مسجد نبوی گونجنے لگی. یہ غیروں کی محنت ہے کہ دیکھو تمہارا نبی جن چیزوں کو ختم کرنے کے لیے آیا تھا وہیں ان کی مسجد کو ہم نے ایسا محنت کی کہ ان کی مسجد گونج رہی ہے. سوچے بھائی سوچیں کتنی عبرت کی بات. اور جن صاحب نے مجھے یہ واقعہ سنایا انہوں نے کہا اس وقت بہت سے لوگ چیخیں مار کے بے ہوش ہو گئے, نہیں برداشت نہیں ہوا ان سے, یہ منظر برداشت نہیں ہوا. حضور فرما رہے ہیں کہ گانے بجانے کے آلات کو میں دنیا سے ختم کر سکتا ہوں. اور وہاں ایسی خانقاہیں جا کے پردہ نہیں ڈھول باجے بج رہے ہیں, یہ کون سی خانقاہیں ہیں؟ ہمارے حضرت فرماتے تھے یہ خانقاہیں نہیں ہیں بلکہ خامخواہ ہیں, خامخواہ. اور یہ پیر نہیں ہے بلکہ پیر ہیں, اور یہ مولوی صاحب نہیں ہے بلکہ مولی صاحب ہیں, گاجر مولی. اور یہ عارف باللہ نہیں ہے بلکہ باگڑ باللہ ہیں. باگڑ باللہ ایک جانور ہوتا ہے نا, عارف باللہ تو نہیں کہا جائے گا ان کو, باگڑ باللہ کہا جائے تو زیادہ بہتر ہے. عورتوں پر دم ہو رہے ہیں, ان کا معالجہ ہو رہا ہے, درمیان میں کوئی پردہ نہیں ہے. ماں مسد حضرت عائشہ فرماتی ہے ماں مسد ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ید امرأة قط انما بایعہن بالقول. حضور کا ہاتھ کسی نامحرم عورت کے ہاتھ پر نہیں لگا قط, کبھی بھی. آپ ان کو بیعت فرماتے تھے قول کے ذریعے, پردے کے پیچھے ہوتی تھی, آپ کلمات کہتے جاتے تھے وہ کہتی جاتی تھی, اس طرح بیعت ہوتی تھی عورتوں کی. اور یہاں کہا جاتا ہے کہ مجھ سے پردہ مت کرو, دلیل کیا ہے اس کی, وجہ کیا ہے؟ وجہ کہ میں قیامت کے دن میں سفارش کروں گا, شفاعت کروں گا, بخشواؤں گا, تو تم یہاں پردہ کرو گی تو میں پہچانوں گا کیسے قیامت کے دن. العیاذ باللہ, یہ کوئی ایسی ہوائی بات نہیں ہے, یہ کہا جاتا ہے, کہا گیا ہے. تو ایسی اللہ کی محبت یہ معتبر ہے ہی نہیں جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر ہو. وہ مقید ہے اللہ کی محبت حضور کے طریقے کے ساتھ. اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا تلقین فرمائی, اللہم انی, دعا فرمائی آپ نے, اللہم انی اسألک حبت, اے اللہ میں آپ سے آپ کی محبت مانگتا ہوں, وحب من یحبک, اور آپ سے اس کی بھی محبت مانگتا ہوں جس کو آپ سے محبت ہے اس کی محبت بھی مجھے چاہیے, وحب عمل یبلغنی حبت, اور میں ایسے عمل کی بھی محبت مانگتا ہوں آپ سے جو مجھے آپ کی محبت تک پہنچا دے, ایسا عمل جو مجھے آپ کی محبت تک پہنچا دے. ہمارے مولانا شاہ راہل حق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, بہت پیاری بات فرماتے تھے اور میں نے تجربہ کیا, بڑا فائدہ ہوا, مجھے تو بہت فائدہ ہوا. حضرت فرماتے تھے جو بھی نیک عمل کرو دل میں تھوڑی سی دیر یہ سوچ کر لیا کرو, تھوڑی دیر یہ سوچ لیا کرو کہ میں اللہ کی محبت کے حصول کے لیے یہ کر رہا ہوں. نماز پڑھنے سے پہلے بس یہ سوچ لو اللہ کی محبت حاصل ہو جائے اس لیے نماز پڑھ رہا ہوں, اللہ کی محبت حاصل ہو جائے اس لیے قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں, تسبیح ہاتھ میں لیں اللہ کی محبت حاصل ہو جائے اس لیے اللہ 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 کا ذکر کر رہا ہوں, قربانی روزہ رکھ رہے ہیں اللہ کی محبت حاصل ہو جائے اس لیے روزہ رکھ رہا ہوں. اور وہ جو نیت وغیرہ ہے وہ اپنی جگہ ہے, وہ نماز کی نیت وہ جو کرنی چاہیے, علماء نے مستحب لکھا ہے وہ کر لیں, لیکن ساتھ میں ایک تھوڑا سا دل ہی دل میں کہہ لیں, زبان بھی نہ ہلائیں, زبان ہونٹ بھی نہ ہلائیں, آپ دل میں یہ سوچ لیں کہ اللہ کی محبت کے لیے کر رہا ہوں.
اللہ کی محبت اس عمل سے بڑھتی چلی جائے گی. صرف ہر نیک عمل سے پہلے آپ یہ سوچ لیں کہ اللہ کی محبت کے لیے یہ نیک عمل کر رہا ہوں. اللہ ایسا مجرب عمل ہے, ایسا نسخہ ہے کہ اللہ کی محبت بڑھتی چلی جائے گی. اب آپ کے اوپر ہے جتنا اہتمام کریں, جتنے نیک اعمال ہیں, کتنے نیک اعمال ہیں, سب کے کرنے سے پہلے آپ یہی سوچ لیا کریں اللہ کی محبت بڑھتی چلی جائے گی. تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہم انی اسألک حب, میں آپ سے اللہ آپ کی محبت مانگتا ہوں, وحب من یحب, اور جو آپ سے محبت کرے اس کی بھی محبت میں آپ سے سوال کرتا ہوں, اس کی محبت کرے, وحب عملی یبلغنی حبت, اور ہر اس عمل کی محبت آپ سے مانگتا ہوں جو آپ کی محبت تک پہنچا دے. علامہ سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ اس دعا کے بارے میں بڑی عجیب بات فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کلام نبوت کی یہ بلاغت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس دعا کے تین جز ہیں, اللہم انی اسألک حبک نمبر ایک, نمبر دو وحب من یحبک, نمبر تین وحب عملی یبلغنی حبک. اس میں ان تین اجزاء میں درمیان میں رکھا وحب من یحبک کو, درمیان میں رکھا وحب من یحبک کو, یہ جملہ درمیان میں رکھا کہ اللہ جو آپ کے عاشق ہیں, جن لوگوں کو آپ سے محبت ہے ان کی محبت بھی مجھے چاہیے, میں آپ سے ان کی محبت مانگتا ہوں, اس کو درمیان میں رکھا. شروع میں رکھا اللہ کی محبت کو, اللہم انی اسألک حبک, اور آخر میں رکھا عمل کی محبت کو, ہر اس عمل کی محبت جو اللہ کی محبت تک پہنچا دے. تو علامہ سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, شروع کی چیز یعنی اللہ کی محبت, اور آخر کی چیز یعنی وہ اعمال جو اللہ کی محبت تک پہنچا دیں, یہ دونوں چیزیں اس بیچ والی چیز سے ملیں گی, اس لیے اس کو بیچ میں رکھا, یعنی اللہ کے عاشقوں سے, اللہ کے محبین سے, اللہ سے محبت کرنے والوں سے اللہ کی محبت بھی ملے گی, اور ان اعمال کی محبت بھی ملے گی جو اللہ کی محبت تک پہنچانے والے ہیں. اور میرے دوستوں مجھے یہ تو بتائیں, ہم سب اکابر کے نام لیوا ہیں, ہمارے اکابر بنے کیسے, کس راستے سے بنے؟ دیکھیں میں آپ سے عرض کروں, ہمارے اکابر کے میدان مختلف تھے. کسی نے تبلیغ و دعوت کے میدان کو اپنایا, کسی نے درس و تدریس کے میدان کو اپنایا, کسی نے ختم نبوت کے میدان کو اپنایا, کسی نے سیاست کے میدان کو اپنایا, جیسے شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ, دعوت و تبلیغ کے میدان کو اپنایا جیسے مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ, ختم نبوت کے میدان کو اپنایا جیسے علامہ انور شاہ رحمت اللہ علیہ, فتوے کے میدان کو اپنایا جیسے مفتی عزیز الدین رحمۃ اللہ علیہ, مفتی کفایت اللہ رحمۃ اللہ علیہ, میدان مختلف تھے لیکن ایک بات ہمارے تمام اکابر میں قدر مشترک تھی, چاہے وہ سیاست میں ہو, چاہے وہ رد فرق باطلہ میں ہو, چاہے وہ دعوت و تبلیغ میں ہو, چاہے وہ درس و تدریس کی لائن میں ہو, ایک بات ہمارے تمام اکابر میں قدر مشترک قدر تھی, وہ یہ تھی کہ ہمارے تمام اکابر جامع شریعت اور طریقت تھے, انہوں نے شریعت کو اور طریقت کو دونوں کو اپنی ذات میں جمع کیا ہوا تھا. اور ان تمام اکابر کا اہل طریقت کے سلسلے میں کسی نہ کسی بزرگ سے تعلق تھا. میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں, چیلنج, کوئی ایک اکابر میں سے آپ دکھا نہیں سکتے جنہوں نے کسی اللہ والے کا دامن نہ پکڑا ہو, نہیں دکھا سکتے. سب نے اللہ کی محبت سیکھی ہے کسی اللہ کے ولی سے, اللہ کے محب سے, اللہ کے عاشق سے, انہوں نے
ان کا دامن پکڑائے, دل کو تھامے, شیر سن لیجئے, دل کو تھاما ان کا دامن تھام کے, شیخ کی طرف اشارہ ہے, دل کو تھاما ان کا دامن تھام کے, ہاتھ نکلے میرے دونوں کام کے, ایک ہاتھ سے دل تھاما ایک ہاتھ سے دامن تھاما, دونوں ہاتھ کام کے نکلے. تو بھائی ہم اور آپ کون ہوتے ہیں؟ ہم تو نام لیوا ہی نا کابر کے ہیں. تمام اکابر نے اللہ کی محبت سیکھی ہے, اللہ کا عشق سیکھا ہے, اسی سے تو بڑے بنے اور اکابر بنے ہیں, اور آج ہم ان کا نام لیتے ہیں عزت کے ساتھ, تعظیم کے ساتھ. ہمارے اکابر کی شان ہی یہی ہے. حکیم الامت فرماتے ہیں کہ اگر کوئی کہے حدیث کے میدان میں فلاں لوگ آگے بڑھ گئے میں اس کو مان لوں گا, تفسیر کے میدان میں فلاں لوگ آگے بڑھ گئے میں مان لوں گا, فلاں میدان میں فلاں فنون میں فلاں لوگ آگے بڑھ گئے میں بھی اس کو تسلیم کر لوں گا, لیکن اگر یہ کہا جائے کہ تقویٰ کے معاملے میں فلاں لوگ آگے بڑھ گئے, فرمایا نہیں میں نہیں مانوں گا, فلاں ہمارے اکابر سے تقویٰ کے معاملے میں کوئی آگے نہیں بڑھ سکتا, کوئی آگے نہیں بڑھ سکتا, فرمایا میں نہیں مانوں گا اس. یہی مولانا حسین احمد مدنی رحمتہ اللہ علیہ, ایک مرید نے ان کی دعوت کی, ان کا چادروں کا کام تھا, انہوں نے چادریں بچھائی, نئی نئی چادریں بچھائیں, حضرت مدنی رحمتہ اللہ علیہ تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ حضرت میں نے یہ چادریں اس لیے بچھائی ہیں کہ یہ میں بیچوں گا, آپ کے پاؤں لگ جائیں گے, برکت ہو جائے گی, انہوں نے تو یہ سوچا تھا. اور حضرت نے جب یہ جملہ سنا تو حضرت نے فرمایا اوہ یہ بات ہے, تم بیچو گے تو تم تو نیا کہہ کے بیچو گے کہ نئی چادریں ہیں, جو گاہک ہوں گے خریدار ہوں گے وہ بھی یہی سمجھیں گے نئی چادریں ہیں, حالانکہ ہمارے پیر پڑ چکے ہیں, ہمارے تو استعمال میں آ چکے ہیں. یہ حضرت کا تقویٰ تھا. اس کی یہاں نظر کس کی جا سکتی ہے؟ جو اہل نظر ہو اسی کی تو نظر جائے گی. فرمایا تم تو اس کو نیا کہہ کے بیچو گے, تم تو کہہ رہے ہو برکت کے لیے پاؤں لگ گئے ہمارے برکت ہو گئی, اللہ کے بندے تم نیا کہہ کے بیچو گے لوگ بھی اس کو نیا سمجھ کے خریدیں گے, حالانکہ یہ استعمال شدہ ہو گئی. یہ تقویٰ تھا حضرت کا. مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمتہ اللہ علیہ کے پاس کوئی مہمان آیا تو چادر پہ دری پہ بیٹھے ہوئے تھے, دری سے ہٹ کر فرش پر آ گئے. مہمان نے کہا حضرت دری پہ بیٹھے ہیں آپ فرش پہ کیوں آ گئے؟ فرمایا نہیں اب ہم ملاقات کر رہے ہیں, یہ ذاتی ملاقات ہے, مدرسے نے دری دی ہے حدیث پڑھانے کے لیے, ذاتی ملاقات کے لیے نہیں دی. تقویٰ میں کوئی ہمارے اکابر سے آگے بڑھ جائے, حضرت نے فرمایا میں نہیں مانوں گا اس کو, ہاں اور کسی فن وغیرہ میں آگے بڑھ جائے اس کو میں مان لوں گا, اس کو تسلیم کر لوں گا. تقویٰ آتا کیسے؟ یہ محبت آتی کیسے ہے؟ حضرت نسور ابن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں, حیات الصحابہ میں ان کا یہ قول موجود ہے, فرمایا کنا نلزم عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ نتعلم منہ الورع, ہم لوگ حضرت عمر لزیما یلزم بمانے چپک جانا, اہل علم یہاں موجود ہیں, باب سمیہ سے آتا ہے چپک جانا, ہم اردو میں بھی کہتے ہیں لازم اور فلاں, لازم اور ملزوم ہے, فلاں دو چیزیں لازم اور ملزوم ہے, ہمارے محاورے میں بھی استعمال ہوتا ہے. تو حضرت نسور ابن مخرمہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ہم حضرت عمر کے ساتھ چپک کر رہتے تھے تاکہ ہم ان سے ورا سیکھیں. ورا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تقویٰ کو, تقویٰ کے اعلیٰ مقام کو ورا کہا جاتا ہے, وہ سیکھنے کے لیے ہم حضرت عمر کے ساتھ چپک کے رہتے تھے, راہبر سے لپٹ کے رہتے ہیں, عشق ہوتا ہے جن کو منزل سے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ بس ہم سب کو قدردانی نصیب فرمائے اور اس مبارک رات کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہماری پوری امت کی مغفرت فرما دیں. اور یہ اس رات کے ساتھ کوئی عبادت مخصوص نہیں ہے کہ فلاں رکعت میں یہ پڑھا جائے, اتنی دفعہ یہ پڑھا جائے, فلاں یہ پڑھا جائے, یہ جتنی ایسی چیزیں مشہور ہیں اس کی کوئی اصل نہیں ہے. لہذا ہر عبادت تھوڑی تھوڑی کر لیجئے, بہتر یہ ہے کہ ہر عبادت تھوڑی تھوڑی کر لیجئے, یہ عبادت ہو جائے گی آپ کی, اس رات میں عبادت ہو جائے گی. تو لا الہ الا اللہ تحلیل جس کو کہتے ہیں، تسبیح پڑھ لیجئے، سبحان اللہ جس کو کہتے ہیں، تکبیر تحلیل تسبیح تکبیر، درود شریف تلاوت استغفار اور دعا اور نمازیں نوافل، یہ تمام یہ تھوڑی تھوڑی عبادتیں کر لیجئے، لیجئے آپ کی عبادت ہو جائے گی. لیکن کوئی مخصوص جو عبادت کہ فلاں رکعت میں یہ پڑھا جائے فلاں میں یہ پڑھا جائے اتنی رکعت نماز پڑھی جائے، یہ کوئی مخصوص نہیں اس رات کے ساتھ، اور کوئی اس کی اصل نہیں ہے، کہیں سے ثبوت نہیں ہے. پھر قبرستان جانا، قبرستان جانا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی پوری زندگی میں 15 شعبان کی رات میں صرف ایک مرتبہ آپ کا جانا ثابت ہے. تو بھائی علماء ہمارے بزرگوں نے مشائخ نے یہ فرمایا کہ ایک دفعہ آدمی چلا جائے اور پھر 10-15 سال کے بعد پھر چلا جائے، لیکن یہ جو ہر سال ہم لازم کر لیا ہم نے یہ بھی درست نہیں، یہ طریقہ بھی درست نہیں. ہر سال ہم نے لازم کر لیا کہ اس رات کو تو جانا ہی جانا ہے، ہر 15 شعبان کی رات کو قبرستان جانا ہے، یہ لازم کر لیتے ہیں بعض لوگ، یہ بھی طریقہ درست نہیں. ایک دفعہ چلے گئے پھر بہت عرصے کے بعد 8-10 سال گزر گئے پھر آپ چلے جائیے، اور قبرستان بھی ایسا ہو جہاں اللہ کی کوئی نافرمانی نہ ہو رہی ہو، جہاں قوالیاں ہو رہی ہوں، قبروں پہ چراغ جلائے جا رہے ہوں، تو وہاں تو نہ جانا ہی نہیں جانا چاہیے. وہاں لا یجوز الحضور عند مجلس فی المحضور، اور وہاں جا کے کھڑے ہو گئے قوالی ہو رہی ہے، تو آپ نے تو من کثر سواد قوم فہو منہ، جس قوم کی زینت کو بڑھایا وہ بھی انہی میں سے. وہاں جانے میں ابتلا کا اندیشہ ہے کہ وہاں جا کے کھڑے ہو گئے، اور حضور فرما رہے جس نے جس قوم کی زینت کو بڑھا دیا وہ بھی انہی میں سے، تو نہ جانے میں ہی بہتری ہے. آج کل قبرستان ایسے نہیں ہے. تو کہا بھائی ہمارے جو قبرستان ہے وہاں ہماری سوسائٹی میں جہاں حضرت کی بھی قبر ہے وہ الحمدللہ وہ ہر بدعت سے خالی ہے، یا اور جو دارالعلوم کا قبرستان ہے اسی طرح اور اکابر کے قبرستان ہیں، یہاں کوئی ایسے قبرستان مل جائے تو وہاں چلا جائے، ورنہ کوئی فرض واجب تو نہیں ہے کہ قبرستان ہی جایا جائے، کوئی فرض واجب بھی نہیں ہے کہ نہیں گیا تو گناہگار ہوگا، ایسا نہیں ہے. بس جو عبادت ہے وہ کرے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے.